احنا نقول السلمية على رسول الله الكريم ويبز الور دوستو ما شاء الله عرب زراد غير تقديري بي سنين اور عملی طور پر قطعی امکان اس پر عمل بھی کیا اور عقیدت یہی ہے کہ تقریر خود علم سیکھنا تقریر سننا یہ خود ایک عبادت ہے اور ایسی مجلسوں میں بیٹھ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں باتیں ہوتی ہو اللہ کا ذکر ہوتا ہو. جتنی بھی روایات ذکر کی فضیلت کی ہے وہ اپنے عموم کے اعتبار سے مجالس تقریر مجالس علم کو بھی شامل ہے. ذکر جیسے زبان سے ہوتا ہے اسی طرح ذکر انسان کے تمام بدن کے اعضاء سے ہوتا ہے. امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو جمرات کو کنکری ماری جاتی ہے حاجی دسویں کو جب مزدلفہ سے لوٹتا ہے تو سب سے پہلے جمرات العقبہ کی رمی کرتا ہے, سات کنکر مارتا ہے. وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ جمرے کو رمی مارنا سعی کرنا یعنی صفا اور مروہ کے مابین دوڑنا یعنی اقامت ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سعی کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا یا جمرہ کی کنکری مارتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر ترغیب علی شیطان نہیں پڑتا یوں ہی کنکر مار دیتا ہے تب بھی اس کی سعی بھی ادا ہو جاتی ہے اور اس کا کنکر مارنا بھی صحیح ہو جاتا ہے حالانکہ اس نے کوئی ذکر اللہ نہیں. تو ماشاء اللہ یہ حدیث بتاتے ہیں کہ ذکر اللہ سے مراد قولاً و فعلاً. ایک ذکر ہوتا ہے آدمی زبان سے پڑھتا ہے اور ایک ذکر ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے. اسی لیے نماز اگر کوئی صرف کھڑے کھڑے قرات کر لے, کھڑے کھڑے سبحان ربی العظیم پڑھ لے, کھڑے کھڑے سبحان ربی العلیٰ پڑھ لے, اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ ذکر جیسے زبان سے ہے اور اعضاء سے بھی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا یہ سننا یہ بھی ذکر ہے اور یہ اتنی بابرکت مجلسیں ہیں کہ آپ جمع کالوں سے سنتے رہتے حدیث لا یشقا جلیس ہو. چنانچہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرشے سے واقف ہے, فرشتے جب انسانوں کے اسے ایک مستقل جماعت ملائکہ کی اس کے لیے متعین ہے جن کا کام صرف یہ ہے فضلاً. حدیث میں آتا ہے کہ یہ حفظہ نہیں ہے, یہ کرام الکاتبین نہیں ہے, یہ مستقل جماعت فرشتوں کی ہے. ان کا صرف یہ کام ہے کہ مجالس ذکر کے متلاشی رہتے ہیں کہ کہاں ذکر ہو رہا, کہاں علم کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں, کہاں تقریر سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں, بس وہ وہاں پہنچ جائے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آسمان دنیا تک ان کو گھیر لیتے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں اوپر. اور شرح حدیث اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انوار جو نازل ہو رہا اس کا حصہ ہمیں ملے. ہم اتنے بابرکت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انوارات جو اس مجلس میں اتر رہے ہیں فرشتے بھی اس کی تمنا کرتے ہیں کہ یہ انوارات ہمیں ملے. تو خیر پھر یہ فرشتے جانتے ہیں, اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں, حدیث میں آتا ہے وہ آدم اللہ سب کچھ جانتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے. کہتے اللہ ہم ایک مجلس میں گئے تھے وہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ پوچھتے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, کہ مجھے دیکھا ہے کہا دیکھا نہیں, تو اگر مجھے دیکھ لیتے تو. فرشتے کہتے وہ آپ سے اور زیادہ ڈرتے, آپ کی جنت اور زیادہ مانگتے اور آپ کی جہنم اور آگ سے اور زیادہ دور مانگتے. اللہ پاک فرماتے ہیں تم گوار ہو, میں نے سب کو بخش دیا, ان کو میں نے اپنی جنت دے دی, ان پر جہنم حرام کر دی.
ابھی اللہ پاک فرشتوں کو جو جان بوجھ کر پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اس کی وجہ یہی فرشتوں نے کہا تھا، اتجعلوا فیھا من یفسد فیھا ویسفک الدماء، کہ اللہ آپ آدم کو پیدا کریں گے، دنیا میں ایسے لوگوں کو آپ پیدا کریں گے دنیا میں خون ریزی کریں گے، جیسے آج کل شام میں خون ریزی ہو رہی، یہ ابھی جو بتا رہے تھے نا حافظ الاسد، یہ نام بھی اتنا خبیث نام ہے، شیروں کی عبادت کرنے والا، حافظ الاسد کے معنی شیروں کی عبادت کرنے والا، یہ اس کے جتنے چہرے ہیں شیر ہے شیر، ان کے دلوں میں ذرہ برابر رحم نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان بچے کو چاقو سے ذبح کرے، بچوں کو چاقو سے ذبح کرے، ہم لوگ تو جانور کو ذبح کرنے سے ڈرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن انسان چھوٹے معصوم بچوں کو، آپ نے پرسوں دیکھا نہیں، 40 بچوں کو ذبح کرے، اللہ ان سے ایسا انتقام لے جسے اللہ نے فرعونیوں سے انتقام لیا، فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها علاقۃ برابر مرکزی الذي باركنا فيها، شام کے متعلق یہ پروگرام ہے، اتنی بابرکت جگہ ہے کہ مکے اور مدینے کے بعد سب سے بابرکت جگہ یہ علاقہ ہے، اللهم بارك لنا في شامنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے لیے بر، اور مکہ مدینے کو چھوڑ کر سب سے زیادہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اسفار ہوئے، اور جس جگہ پر جا کر انہوں نے زیادہ محنت کی وہ شام کا علاقہ، چنانچہ ابو مسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحاح ستہ میں تمام کتابوں میں موجود ہے، فقدمنا الشام فوجدنا مراحید قد بنیت مستقبل القبلہ، ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، اور عجیب مفسرین نے حضرت ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لاتے ہیں، مجھے یاد آ گیا، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، آپ کے میزبان کون تھے بتاؤ نا، حضرت ابو یوب انصاری، یہ آپ کے میزبان ہیں، اور میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی زمانے میں تبع کا بادشاہ تھا، اور یہ لڑائی کرتے 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 علاقے کے علاقوں پر ظلم کرتے کرتے مدینے پہنچا، اور مدینے منورہ میں یہ دن میں لڑائی ہوتی تھی اہل مدینہ سے، اور اہل مدینہ شام میں ان کے لیے کھانا بنا کر بیٹھے، یہ دشمن ہے، اور اہل مدینہ کی مہمان نوازی تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو مدینہ منورہ چلے جائیے رمضان میں، واللہ واللہ اگر کوئی شخص دل میں ذرہ برابر حق کی طلب رکھتا ہو تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ دو عمل دیکھ کر ایمان لا سکتا، دو عمل، ایک عمل تو یہ ہے کہ مکہ مدینہ آپ چلے جائیے، شور ہو رہا ہے اور امام کہتا ہے اللہ اکبر، 5 سیکنڈ میں خاموشی ہو جائے گی، بتائیں دنیا کی کوئی طاقت 5 سیکنڈ میں اتنے بڑے مجمع کو خاموش کر سکتی، اللہ اکبر سب کو خاموش کر دیتا ہے، اور دوسری چیز اگر آپ مدینہ منورہ چلے جائیں افطار دیکھ لیجئے، افطار افطار صرف دیکھ لیجئے مدینہ منورہ کا، تو آدمی مجبور ہو جائے گا کہ یہ کوئی چیز ہے جو اللہ نے مومن کے دل میں رکھی ہے، یہ افطار کا نظام کوئی کنگ فاضل نہیں کر رہے مرو، افطار کا نظام کو کوئی کنگ عبداللہ نہیں کر رہے، یہ عام آدمی کر رہے، اور واللہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک شخص بھی لاکھوں کے مجمع میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے کھجورے، پانی، یوگرٹ، قہوہ اور چائے پی، تو یہ میں بتا رہا تھا کہ شام کا علاقہ، اور یہ قوم تبع کا بادشاہ مدینہ منورہ میں حملہ کرتا ہے، اور رات کو اہل مدینہ ان کے لیے کیا بیچتے ہیں، کھانا بیچتے ہیں، اور یہ شام کے ظالم کیا کر رہے ہیں، وہ کل ڈاکٹر سمیر نے بتایا یہ کرتے کیا ہے، سب سے پہلے جب کسی علاقے میں پہنچتے ہیں تو اوپر جو پانی کی ٹینک ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ پانی نہ پہنچے.
شریعت میں اگر کوئی واجب القتل ہے, واجب القتل, اس کو بھی پانی روکنا جائز نہیں.
جانور سے بھی آپ پانی نہیں روک سکتے.
فی کل ذاتِ کبھی دن رت بقی اجر, تمہارے لیے
تر تر کلیجے کو پانی پلانے میں ثواب ہے, زانیہ کو پانی پلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا. تو اتنے ظالم ہیں کہ سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ پانی کی ٹینکی کو گولی کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں تاکہ پانی بند ہو جائے, کھانا بند کر دیتے ہیں.
اور یہ اہل مدینہ دیکھیے لڑنے کے لیے تو باہر, دن میں لڑائی ہو رہی اور شام کو کھانا بنا کر بھیج رہے ہیں. اللہ نے اہل مدینہ کو وہ صفات دی ہے. تو مجھے بہت یوں مثالی سے خیر میں بتانا چاہتا ہوں, آخر اس بادشاہ کو کسی نے یہ کہا کہ یہ شہر تو فتح نہیں کر سکتا,
اس شہر میں خاتم النبیین آنے والے. چنانچہ اس باغ و بادشاہ ایمان لے آئے اور اس نے غائبانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے کئی سالوں پہلے کی بات ہے.
اور اس نے ابو ایوب انصاری کا جو مکان ہے وہ مکان خریدا اور یہ کہا کہ یہ مکان میں سید الاولین والآخرین کے لیے دیتا ہوں. اور وہ مکان آتے آتے ابو ایوب انصاری کے ہاتھ پہنچا اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندنی آ کر بھری ہوئی ہے. میرے دوستوں میں یہ بچے بتا رہا تھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں,
مدینہ منورہ چھوڑ کر شام کے علاقے میں پہنچے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں پہنچے, حضرت معاذ بن جبل جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ فرمایا, عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل,
سبحان اللہ. اور کس طرح حضور نے ان کو رخصت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ فرماتے ہیں ہم سواری میں,
میں سواری میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تھے اور مجھے باہر رخصت کرنے کے لیے نکلے اور عجیب و غریب نسائے, اور معاذ سمجھ چکے تھے کہ شاید یہ میرا میری آخری ملاقات ہے, اب میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. چنانچہ ہوا بھی ہے, حضرت معاذ یمن میں ہے. یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوع ولا تختر عجیب انک تہدی قوما اہل کتاب.
حضور نے فرمایا تم اسی جگہ جا رہے ہو جہاں کتابی لوگ ہیں, اور آپ نے طریقہ بتایا کہ دعوت کس طرح دینا ہے آہستہ آہستہ. سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ, اس کے بعد اقامہ صلاۃ ایتائے زکاۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب بتائی.
یہ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہنچتے ہیں مدینہ منورہ صدیق اکبر کے دور میں,
اور صدیق سے اجازت مانگتے ہیں آپ مجھے شام کے علاقے میں جہاد کے لیے جانے دیں,
شام کے علاقے میں جانے دیجیے. ان کو وہ فضیلتیں معلوم تھی اس علاقے کے پتا کی.
حضرت عمر نے مشورہ دیا ابو بکر کو کہ ان کو نہ بھیجیے, مفتی اعظم ہے,
یہ مفتی اعظم ان کی مدینے میں ضرورت ہے. اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل.
لیکن صحابہ بھی عجیب تھے,
وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرتے.
صدیق نے کہا سب کچھ ہے لیکن جب یہ اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے میں اس کو نہیں روک سکتا. آخر وہ بات تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم فیصلہ کیا کرو قاضی بن جاؤ. میں تو قاضی نہیں بنتا.
حضرت عثمان نے کہا تمہارے ابا تو فیصلہ کیا کرتے تھے, کہ ابا کی بات چھوڑو.
ابا کو اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تو ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہوتا تھا جبرائیل سے پوچھتے تھے, جبرائیل کے لیے مشکل ہوتا تھا اللہ سے پوچھتے تھے, میں کس کو پوچھوں گا. پھر حضرت ابن عمر بہت ہوشیار تھے, کہا امیر المومنین میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کی پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو,
جو اللہ کی پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے قاضی بنائے.
اب حضرت عثمان وہاں بولیوں کی طرح تعمیل تھوڑے کرتے تھے,
ان کے یہاں جب حدیث آ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی کوئی بات آ جائے تو تعمیل کی کوئی گنجائش نہیں.
ابن عمر اپنے بچے سے کئی سال تک نہیں بولے,
ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. ان کے بیٹے نے کہا نہیں ہم تو روکیں گے، تو مسجد میں آ کر فساد کرتی ہے، دعوت کرتی ہے. ابن عمر نے کہا میں تجھے حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو یوں دے رہا. اب بات ان کی صحیح ہے لیکن اس موقع پر ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے. ابن عمر فسبہ سبا شدیدا. تو میرے دوستوں میں یاد کر رہا تھا، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ شاید اذان کا وقت ہو چکا ہے، صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علاقہ برفا برکت علاقہ ہے اور سینکڑوں صحابہ اس علاقے میں اس نیت سے آئے ہیں کہ اس فتح میں ہمارا حصہ ہو. ابو عبیدہ لے لیجیے، معاذ بن جبل لے لیجیے، حضرت معاویہ اللہ اکبر اس علاقے میں رہے. اور میں نے کہیں سنایا تھا حضرت معاویہ انتقال کے وقت ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک تھا، کرتا مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے. انہوں نے وصیت کی کہ اس کرتے میں مجھے دفن کرنا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دوستوں، وقت نے صحابہ کو حضور سے کتنا عشق تھا، کتنا عشق تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرتا پہنے ہوئے تھے، ایک صحابی پہنچے کہ اللہ کے رسول مجھے کرتا دے دیجیے، مجھے کرتا مرحمت فرمائیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تو اٹھا لی، حضور کی طبیعت میں لا نہیں تھا. میں آپ کو عید کے روز کا واقعہ، اب لا نہیں تھا، طبیعت میں لا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، کرتا نکالا اور بھیج دیا بھائی اس کو دے دو، اور گھر بیٹھ گئے کرتا نہیں. کسی نے ان سے یہ کہا بھائی تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی موقع پر کرتا مانگا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تجھے نہیں مانگنا چاہیے. اس نے کہا بھائی میں نے تو اس لیے مانگا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں، جب میں مر جاؤں تو یہ کرتا میرا کفن بنے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ کرتا ان کا کفن بنے. تو معاویہ نے بھی یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے اس کرتے میں دفن کرنا. اور اسی لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے حضرت مغیرہ بن اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے بعد کسی بزرگ کا یا اپنا جس میں زندگی میں اسے حدیث پر آئی اور وہ وصیت کر کے جائے کہ مجھے اسی کرتے کو پہنا کر دفن کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. تو خیر یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں مدفون ہے، انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی کرتے کو پہنا کر دفن کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اس کو ذرا پیس کے میری آنکھوں میں رکھ دے. یہ کہیں اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو مجھ پر رحم. تو میرے دوستو یہ بڑا مبارک علاقہ ہے، سینکڑوں صحابہ یہاں مدفون ہیں. اب جبل قاسم چلے جائیے، مغارۃ الدب. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، جیسے ملائکۃ الرحمن اپنے پروں کو وہاں پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کے ذریعے سے وہاں امن و امان قائم فرمائے. اور جو اس علاقے میں شرارت کر رہے ہیں اللہ ان کو توفیق دے، ورنہ ان کی ہستیوں کو وہاں سے بتا دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا رب.